إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سب سے پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی اللہ ان کو نیک بنائے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہو جائے, اولاد نیک ہو, تو دنیا میں بھی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آخرت میں بھی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ایک امتحان بھی ہے. قرآن کریم میں اولاد کو امتحان بھی کہا گیا ہے اور دشمن بھی کہا گیا ہے. قرآن کریم میں اس کو فتنہ بھی کہا گیا ہے, مال کو اور اولاد کو, اور دشمن بھی کہا گیا ہے. دشمن اس لیے کہ چونکہ اولاد کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے اور بہت سارے کام جن کی شریعت اجازت نہیں دیتا اولاد کی محبت میں آ کر آدمی مجبور ہو کر بڑے غلط کام کر بیٹھتا ہے اور آگے اپنی مجبوری بتاتا ہے کیا کریں جی. اس کو دشمن کہا گیا ہے, اس کو آزمائش کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. شریعت نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو, وہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ نہیں کہا کہ بیٹے مانگو یا بیٹیاں مانگو. وہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, جسے دیکھ کر سکون ملے, تھکاوٹ دور ہو, جس کے متعلق رپورٹیں ملیں تو بھی سکون والی ہوں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کی رپورٹ سن کر بندے کی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے. عزت اور سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار چکا ہوتا ہے. اولاد اگر بے دین ہو, بد عمل ہو, کوئی یہاں سے شکایت لے کر آتا ہے, کوئی وہیں سے شکایت لے کر آتا ہے, تمہارے بیٹے نے یہ کیا, تمہارے بچے نے یہ کیا, آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, چہرہ جھک جاتا ہے. برادری کے سامنے, محلے میں, گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہتا. آخر تنگ آ کر انسان کہتا ہے کہ اس سے تو بے اولاد ہی بہتر تھا، اس سے تو اولاد ہوتی نہ بہتر تھا. عنوان آپ نے سن لیا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اب اولاد کے نیک بنانے میں مرکزی عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اولاد کی تربیت میں، اولاد کی تعلیم میں، اس کی اچھی صلاحیت کے حوالے سے اس کا کام ہے کوشش کرنا. یہ دین اسلام نے حکم دیا ہے، دین اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو، شریعت کے مطابق نام رکھو. اور سب سے اچھے نام وہ ہیں جو لفظ عبد سے شروع ہوتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت آ جاتی ہے، عبد الخالق، عبد المالک، عبد الرحمن، عبد اللہ. یہ سب سے مبارک نام. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، صحابہ کرام کے نام ہیں، بڑے مبارک نام ہیں. اچھے نام رکھنے سے بھی آدمی کی دینی ذہنیت سامنے کھل کر آتی ہے. آج ایک بگاڑ ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا کرکٹ کا کھلاڑی کون ہے، پوری دنیا میں جس کا نام ہو وہ نام شرعی ہے غیر شرعی ہے، اپنے بیٹے کا وہ نام رکھے گا. دنیا کا معروف سیاستدان کون ہے، ان کا نام سمجھ آئے گا. شریعت نے حکم دیا ہے کہ اچھے نام رکھو، دینی نام رکھو. یہ ایک ابتدا ہے. غیر شرعی نام نہیں ہونے چاہیے، بالخصوص وہ نام جس میں شرک کی بدبو ہے. امام بخش، غوث بخش، نبی بخش، رسول بخش، پیر بخش، جبکہ اولاد کون بخشتا ہے؟ اللہ بخشتا ہے. یہ بولے میں شاہ اناسا و یہ بولے میں شاہ ذکور او یزب جو ہم ذکران و اناسا و جج علم شاہ و عقیمہ. اولاد اللہ دیتا ہے، اللہ نہ دے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو اولاد دے نہیں سکتی. اللہ نے اولاد بھی اس نے منسوب کیا ہوا ہے، کسی فرشتے کی طرف، کسی نبی کی طرف، کسی ولی کی طرف، کسی بزرگ کی طرف. شرکیہ نام، گویا کہ اولاد کی پیدائش سے ابتدائی غلط ہو، ابتدائی غیر شرعی. پاکیزہ مبارک نام رکھنے چاہیے. اور اس طرح ان ناموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جن کے اندر ریا، نمود اور شہرت کی بدبو آتی ہے. مثلاً آپ یوں سمجھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون کے ساتھ شادی ہوئی. جب وہ گھر آئی تو اس کا نام تھا برہ. برہ کہتے ہیں عربی میں نیک و کار کو، پرہیزگار، متقیہ. اب اپنے آپ کو نیک کہنا کہ میں برہ ہوں، میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقیہ ہوں، میں دیندار ہوں، اپنے آپ کو خود کہنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام تبدیل کیا کہ آج کے بعد تیرا نام برہ نہیں ہے بلکہ زینب ہے رضی اللہ عنہ. اسی طرح وہ نام, بات کو سمجھے, اس طرح وہ نام جس نام کے معنی کے اندر بغاوت ہو, بغاوت ہو, ان ناموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. مثلا ایک صحابی اپنی بچی کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے, آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے, اس نے کہا کہ اس کا نام ہے آسیہ. ایک ہے آسیہ الف کے ساتھ, الف اور سین, یہ نام صحیح ہے. ایک ہے آسیہ عین الف آ, آگے سین نہیں بلکہ استاد ہے. آسیہ, آسیہ کہتے ہیں نافرمان کو. آج کچھ لوگ کچھ زیادہ جب پڑھ جاتے ہیں نا, اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں آسی ہوں, تخلص رکھ لیتے ہیں, میں آسی ہوں, میں پاپی ہوں. اپنے آپ کو خود کہنا کہ میں نافرمان ہوں, آسیہ کا معنی نافرمان. فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام تبدیل کرو, اس میں تو بغاوت ہے, اللہ کی نافرمانی نام کے اندر. اس صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ نام غلط ہے تو پھر نام آپ ہی تبدیل کر دیں. فرمایا کہ آج کی بات تیری بیٹی کا نام آسیہ نہیں ہے بلکہ جمیلہ ہے, جمیلہ. یہ پہلا نقطہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے, بیٹا دے یا بیٹی دے, اس کا نام شرعی رکھنا چاہیے. یہ ابتدا ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے, چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو. نبی علیہ السلام کو فرمان ہے بچہ گروی رہتا ہے, گروی گروی سمجھتے ہیں, اور اگر بچے کا عقیقہ ہو جائے اس کی گرہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, آفتوں سے بچا لیتا ہے, تکلیفوں سے بچا لیتا ہے, بیماریوں سے بچا لیتا ہے. بچہ صحت مند ہوتا ہے, تندرست ہوتا ہے, بچے کا اللہ تعالیٰ حافظہ تیز کر دیتا ہے. بتاؤ کتنے فائدے, چھوٹی سی محنت کی آپ نے, چھوٹی سی محنت, اس کے برکات تو دیکھیں. آپ تو پوچھتے رہتے کہ عقیقہ کوئی لازمی تو نہیں ہے جی, اگر نہ کیا تو کیا حرج. چھوٹی سی آپ نے محنت کی, فائدہ کتنا ہوا, اللہ نے گرہ کھول دی, بچے کی گرہ کھول دی. سبحان اللہ, اللہ اس کا حافظہ تیز کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند بنا دیتا ہے, آنے والی آفتوں سے مصیبتوں سے اللہ رحم فرمائے. جب مصیبتیں سر پہ پڑتی ہیں, آج تو قربانی کے لیے, آج تو عقیقے کے لیے, چھوٹے چھوٹے دو بکرے اس کو سمجھ نہیں آئے تھے, اب لاکھوں خرچ کر رہا ہے. اب شریعت کی ترتیب اس نے نہیں سمجھی, شریعت نے جو اصول دیے ہیں, جو ترتیب دی ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آئی. نتیجہ کیا نکلا, آج لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اس کے علاج کے لیے, میرے بچے کا حافظہ نہیں ہے اس کے لیے علاج کر رہا ہے, آئے دن بیمار رہتا ہے علاج کر رہا ہے. شریعت نے ترتیب یہ بتائی ہے, اس کا عقیقہ کیا جائے. اور عقیقے میں جہاں دوست احباب برادری کو شامل کرنا ہے, وہاں فقراء اور مساکین کو بھی شامل کرنا ہے. خود گھر میں پکا کر صرف چند مخصوص لوگوں کو بلا کر کھلا دینا یہ ناکافی. جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے, بولنے کے قابل ہو جائے, کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. آج معاشرے میں یہ دیکھا ہے, جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے, ماں
بچے کو کوئی گالی سکھلا دیتی ہے، جب تیرا باپ ہے تو یہ کہنا، اور باپ ہنسنے لگ جاتا ہے کہ تو نے محنت کی ہے، میں بھی اس کو کچھ جملے پکاؤں گا، پڑھاؤں گا، یہ تیرے سامنے بھی وہ جملے پڑھے گا، کہیں گانے سکھلائے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا، ماں باپ ڈانس سکھلا رہے ہیں، یہ ہے تربیت۔ پھر میں بتاؤں گا، ایک وقت آتا ہے پھر یہی باپ روتا ہوا علماء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس آتا ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد نے گھر سے نکال دیے ہے، اولاد نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اولاد نے میری یہ بےزتی کی ہے، حضرت دعا کرے ان کو اللہ ہدایت دے، اب روتا پھر رہا ہے۔ دینی اسلام نے کہا بچہ بچی آپ کی اولاد جب بولنے کے قابل ہو جائے، سب سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ توحید نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو پہلی تعلیم جو دے وہ کلمہ توحید کی دے، کلمہ شہادت کی دے، عقیدہ توحید کی دے، یہ پہلا درس ہے۔ اس کی زبان سے سب سے پہلے لفظ اللہ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے تربیت کی ابتدا۔ ابھی ننھے بچے عبداللہ نے جو تلاوت کی سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں یہی ہے، سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ سورہ لقمان کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، سورہ لقمان کو سب ساتھی ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اس میں جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، ایسی نصیحتیں، اللہ کو وہ نصیحتیں ایسی پسند آئیں کہ قرآن کی شکل میں محمد مصطفیٰ پہ نظر فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نصیحتیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ سب سے پہلی نصیحت، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ چاہے معاف کر دے، بڑے بڑے گناہوں کو چاہے معاف کر دے، یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب الارض مغفرتا وفضلا، اللہ فرماتا ہے او آدم کا بیٹا، او آدم کی بیٹی، او آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہوں کے ڈھیر لگ جائے، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہوں کی ٹکر لگ رہی ہے، لیکن شرک نہ کیا، اگر تو شرک کے قریب نہیں کیا تو تیرے گناہوں کو مٹا کر اس خلا کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دوں گا۔ کلما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک، اے آدم کی اولاد، تو جب تک دو کام کرتی رہے گی میں بھی ایک کام کرتا رہوں گا۔ کلما دعوتنی ورجوتنی، پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے تو میرے آگے اٹھے، مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے میرے آگے، جب بھی تو کوئی مانگے تو مجھ سے مانگے، میرے علاوہ کسی اور کے آگے تیرے ہاتھ نہ اٹھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، مَن یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص میرے ساتھ مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دم ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، عرض کی کہ میں ہوں، حالانکہ معلوم نہیں ہے، سوچیں معلوم نہیں ہے کہ ضمانت کس چیز کی دینی ہے، ضمانت جان کی بھی ہو سکتی ہے، معلوم نہیں ہے کس چیز کی ضمانت ہے، لیکن کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ جس چیز کی ضمانت ہے اس کے بدلے جنت ہے، اس کے بدلے کیا ہے؟ اللہ اکبر، جنت کے مشتاق تھے، مشتاق. یا آپ دیکھیں ابو دادا رضی اللہ عنہ پڑوسی کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نو مسلم نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والا بھائی، یہ میرا پڑوسی، میں نے کھجوروں کے باغ میں سے ایک تنہ میں نے اس کو دے دیا ہے کہ ایک درخت تیرا ہے، اس نے اپنی مرضی کا لے لیا، لیکن بچوں کو لے کر آ گیا، میرے پورے باغ کا نقصان ہو رہا ہے. اب آپ ان سے اتنا کہیں یہ درخت مجھے دے دیں، یہ استثنائی کیفیت ہے، علماء جانتے ہیں، یہ درخت مجھے دے دیں اور جو کچھ رقم مانگتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ درخت تم دے دو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس سے بہتر درخت اللہ تعالیٰ سے جنت میں دلوا دوں گا. اللہ اکبر، اس ساتھی نے انکار نہیں کیا، جنت کا لفظ سنتے ہی ابو دادا آگے پھر آگے، اللہ کے رسول میری بات سنی، ہاں بھائی پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر آپ کے کہنے پر یہ ایک درخت مجھے دے دیتا ہے، آپ ان کو جنت میں درخت دلوائیں گے اس سے بہتر، آپ کے کہنے پر اگر میں اس کو پورا باغ دے دوں تو میرے لیے کیا ہے؟ بات جنت کی تھی، یا تو ایک درخت لینے کے لیے آیا ہوا تھا یا میں پورا باغ دینا چاہتا ہوں آپ کے کہنے پر دے دوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں درخت باغ دے دو گے، اللہ اس سے بہتر باغ تمہیں جنت میں دے گا. ٹھیک ہے جی، آپ گواہ بن جائیں، آج کے بعد یہ باغ ان کا ہے. حدیث میں آتا ہے صحابی اٹھا ابو دہدا اور دوڑتا ہوا باغ کی طرف گیا، باغ کی باؤنڈری اندر داخل نہیں ہوا، دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، یا امت دہدا اخرجی من الحدیقہ، او ام دادا باہر آ جا. بیوی کو باہر بلا لیا، باہر آ گئی، خیریت تو ہے؟ کیا ہو گیا؟ میں نے باغ بیچ دیا. کیوں بیچا ہے؟ اس نے کہا جنت کے بدلے، جنت کے بدلے، سودا بڑا سستا ہے، وہ بھی دیندار تھی. اللہ خاوند بھی ایسا دے، بیوی بھی ایسی ہو، گھرانہ دیندار ہو تو جنت بن جاتا ہے. دونوں مزے مزے آ رہے، مزہ آ گیا، بڑی سستی جنت مل گئی، رات ہو گئی، نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ ابو دہدا کہیں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، اس احمد کی حدیث ہے، اور میں نے رات جنت کی سیر کی ہے، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ تھے، اتنی سیر کی جنت کی، اتنی سیر کی، اتنی سیر کی، حتیٰ کہ میں تھک گیا، تھک گیا. میں نے جبریل سے کہا کہ بھائی میں تو تھک گیا ہوں، جو باقی جنت ہے وہ کل دیکھیں گے، ابھی میں گھر جاتا ہوں. میں جب آنے لگا تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جتنی جنت آپ نے دیکھی ہے یہ ساری اللہ نے ابو دہدا کو دی ہے. جنت کے شہدائی، جنت کے مشتاق، غور کریں، میں اب کر رہا تھا، واپس آئیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، جو ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ذر نے کہا میں حاضر ہوں. قربان جائیں ابو ذر پر، سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بشارت دی، اما الغفار فقد غفر اللہ لہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ واحد قبیلہ ہے غفار قبیلہ یہ واحد قبیلہ ہے کہ جس پورے کے پورے قبیلے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضمانت یہ ہے لا تفعل الناس شیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، بس یہ وعدہ تو کر جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. ہاتھ پھیلانا دعا، دعا عبادت ہے، اور یہ اللہ ہی مستحق ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، اس سے مانگا جائے. ابو ذر غفاری کی تو کیفیت یہاں تک تھی، اگر سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے اور تیر، نیزہ یا کوئی لکڑی گر جاتی، کھڑے ہوئے ساتھی کو نہ کہتے کہ اٹھا کر دے، نیچے اترتے اٹھا کر لے آتے کہ کہیں جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس میں خامی نہ آ جائے. حالانکہ ایسی بات نہیں، تو میں کر رہا تھا بنیادی نقطہ، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرو عقیدہ توحید کے حوالے سے، مرحج کی پہچان کراؤ، اللہ کی ذات کا تعارف کراؤ، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، ان کی پہچان ہونی چاہیے. آپ کی اولاد کو پتا ہو ہمارا خالق اور مالک کون ہے، الہ کون ہے، اللہ کی کیا صفتیں ہیں. ان بچوں کو اللہ تعالی کی صفات، بالخصوص جو ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی کی 99 صفتیں ہیں، وہ ایک حدیث کی روح سے. ان 99 صفات کو جو شخص یاد کر لے گا، فمن احصاها داخل الجنہ، جو ان 99 صفاتوں کو یاد کر لے گا، احصاء کے اندر اس کا پڑھنا بھی ہے، اس کا سمجھنا بھی ہے، اس کے مطابق عقیدہ بھی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کی 99 صفتیں ہیں، جو شخص ان کو زبانی یاد کر لے، ان 99 صفتوں کا معنی یاد کر لے، اس کے مطابق عقیدہ بنا لے، وہ جنتی ہے. لطف کی بات یہ ہے، ہر گھر کے اندر جتنے بچے ہوں، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ کی یہ 99 صفتیں زبانی یاد ہونی چاہیے، ان کے معنی کا پتا ہونا چاہیے. تو پہلا درس جو ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے، شرک کی مذمت کا ہے. پہلا درس شرک ایک ایسی لعنت ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، کہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا، حرام ہے. کسی اور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام نہیں کیا. اگر کوئی گنہگار ہے، اللہ چاہے معاف کر دے، معاف نہ کرے، جہنم میں داخل کرے، تب بھی امید ہے کہ ایک دن یہ شخص جنت میں آئے گا. لیکن مشرک کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس لیے عبادہ بن صامت رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت او سلمت. عبادہ، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تمہیں سولی میں لٹکا دیا جائے، ان تکلیفوں کو برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ وقتی تکلیف ہے، 10 منٹ کی تکلیف ہے، گھنٹہ کی تکلیف ہے، تمہیں ٹکڑے کیا جائے گا، سولی میں لٹکا دیا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن آخر کی سزا ہے، ہمیشہ کی سزا سے تو بچ جائے گا. پہلی تربیت اولاد کی عقیدے کے بارے کرو، پہلی تربیت. اور شروع میں ہم نے یہ کلمات شروع میں سن لیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی تعلیم دی، یعقوب علیہ السلام یہی تعلیم دے رہے، یہی سمجھا رہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من دون اللہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ یعنی ساری زندگی بھی تربیت کرتے رہے، مرتے وقت بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کیا کرو گے. اللہ اکبر کبیرہ. قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. ایسی تربیت ہو چکی تھی اولاد کی، توحید کے متعلق سوال کیا آخری وقت میں، پہلا درس بھی توحید کا، آخری درس بھی توحید کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید نصیب فرما دے. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بیٹے کو یہی کہہ رہے ہیں. اور دوسری نصیحت کیا کرتے ہیں، یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا خیال کرنا، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ڈر سب سے زیادہ باپ کا ہوتا ہے یا استاد کا ہوتا ہے. خیال کرنا، مجھ سے چھپ کر، استاد سے چھپ کر، ماں سے چھپ کر، سب سے چھپ کر تو گناہ کر سکتا ہے لیکن تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا. یا تبھی اللہ قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا عمل جو پہاڑ کے دامن میں تو نے چھپا کے رکھا تھا وہ تیرے سامنے پیش کیا جائے گا. اس چیز کو بھی دس دو، میں جا رہا ہوں، پیچھے کیا کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن سن لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر بھی توحید ہے. یہ دوسرا درس ہے تقوی کا، خشیت الہیہ کا، یہ بھی عقیدہ توحید ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ. تیسرا درس یہ ہے کہ بیٹا نماز قائم کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تعلیم دو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھو. اور اگر اس کی عمر 8-10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر سزا دے کہ اس کو نماز پڑھاؤ، سزا دے. اس نماز کے حوالے سے حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اہل عرب پر اپنی رحمت نظر فرمائے. میں خود ایک دن حرم میں بیٹھا تھا، رات کا وقت ہے، آدھی رات کو ایک عربی اپنے چھوٹے سے 5 سال کی عمر کا بچہ، معصوم بچہ، اس کو لے کر آیا اور تہجد کے لیے خود بھی کھڑا ہو گیا، بچے کو بھی کھڑا کر دیا. لمبا قیام کرتا، بچہ بیچارہ گر جاتا نیند کی وجہ سے. 5 سال کا بچہ، اس کو پھر کھڑا کر دیتا، وہ سجدے میں سو جاتا پھر کھڑا کر دیتا. اتنا اس کو کھڑا کرتا رہا، اللہ کی قسم مجھے ترس آ گیا. بیٹا اس کا تھا، 5 سال کا بچہ، وہ سجدے میں اس کو نیند آ جاتی، یہ اس کو پھر کھڑا کر دیتا. مجھے اتنا تکلیف ہوئی کہ آخر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کو ایک سائڈ پہ رکھا اور میں اس عربی کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. جو ہی اسے اسلام پھیرا میں نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس پہ نماز فرض نہیں، ابھی تو اس کی 7 سال کی بھی عمر نہیں ہے. یہ بےچارا سجدے میں چلا جاتا ہے پھر آپ کھڑے کر دیتے. اس نے کہا کہ یقیناً آپ کو میرا بیٹا، اس سے محبت ہے، مجھے آپ سے زیادہ اس سے محبت ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے، رات کو جب اس کو اٹھاتا ہوں، بستر سے اٹھاتا ہوں، روتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے. میں اس کی قسر کھلانے پلانے میں نکالتا ہوں، لیکن آج حضرت اس کو میں نے عادی نہ کیا تو کل اللہ کے گھر اس کو کون لے کر آئے گا. اللہ اکبر. ہاتھ پکڑ کر باپ جو جگہ دکھلائے گا، آج اگر اس نے اپنے بیٹے کو سینما ہال دکھلایا، وی سی آر کا اڈا دکھلایا، بے حیائی کا مرکز دکھلایا، کل اس سے کیا توقع رکھے گا؟ وہ کل مسجد میں کیسے آئے گا؟ اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں. اس کو نماز کی تعلیم دو، اپنے ساتھ لے کر آؤ، ساتھ لے کر آؤ. حالانکہ جس پر نماز فرض نہیں ہے لیکن دین اسلام نے منع نہیں کیا کہ مسجد میں بچے نہ آئے، مسجد میں بچے نہ آئے، کہیں منع نہیں. ان کو نماز کی تعلیم دو میرے بھائیوں، اور نماز کی تربیت بھی کرو. کس طرح تربیت کرو؟ ایک صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ان کے چھوٹے سے بیٹے ہیں، اس کا نام مسلم ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو ساتھ نماز کے لیے لے جاتے ہیں، اور جو دعائیں پڑھنی ہیں نا دعائیں، زور سے دعائیں پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں. ایک دن بیٹے کو دیکھا چھوٹا بچہ کہ وہ بھی وہی دعا پڑھ رہا ہے نماز کے بعد جو بابا پڑھتا تھا، کیونکہ اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر، بیٹا یہ دعا پڑھ رہا تھا. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بڑی خوشی ہوئی، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ غور کریں جو بات بتانے لگا. فوراً بچے سے کہا کہ اے بنیا عمن اخذت ھذا، یہ جو تو نے ابھی دعا پڑھی ہے کیوں پڑھی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیوں تو نے دعا پڑھی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر. نماز، نماز کی تربیت، تعلیم، دعائیں اور دعاؤں کا حوالہ، دلیل، کیوں پڑھی یہ دعا؟ قال عن کا، بچے نے کہا بابا آپ ہی تو پڑھتے ہیں، آپ ہی تو پڑھتے ہیں، آپ سے سن سن کر میں نے یاد کر لی. اور صحابی نے بھی سوال اس لیے کیا، سبحان اللہ، کہ آج یہ معصوم بچہ ہے، کل کو یہ باپ بنے گا، آج ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، کل کو یہ استاد بنے گا، کل کو اس کی اولاد یہ دعا پڑے گی اور یہ بتائے گا کہ تمہارا دادا بھی یہی دعا پڑھا کرتا تھا. جبکہ دین اسلام میں نہ دادے کا حوالہ چلتا ہے، نہ باپ کا حوالہ چلتا ہے، نہ برادری کا حوالہ چلتا ہے، نہ مفتی کا حوالہ چلتا ہے. دین اسلام میں حوالہ چلتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا حوالہ ہے؟ بابا آپ تو پڑھتے ہیں. اب ابو بکرہ نے کہا نہیں، اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ میں پڑھتا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بہن، بیٹا یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول سے میں نے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور کرے، معصوم بچوں کو دین بتانا، عقیدہ بتانا، مسائل بتانا، مسائل کی سند بتانا کہ یہ مسئلہ کہاں تک پہنچتا ہے، تیرے باپ تک نہیں رکتا، اس لیے کہ باپ تک رکے گا دین کا حصہ نہیں بنے گا، جب یہ سند پہنچے گی نبی علیہ السلام تک پھر یہ دین میں آ جائے گا. ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچے وہ دین ہے، جو سند رک جائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نماز کی تعلیم دو، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، حقیقت یہی ہے. آج صورتحال کیا ہے، باپ اپنے بیٹے کو کیا نماز کی تعلیم دے گا، وہ خود بے نمازی ہے، وہ خود ہی بے نمازی ہے، خود اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، اس نے نماز پڑھنی نہیں، اولاد کو کیا تعلیم دے گا؟ کتنی بڑی بات ہے، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا کفر ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں اس دین میں اگر نماز نہ ہو تو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ کے اس خطبے کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، فرمایا لوگو من سرہ ان یلقی اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بهن. او لوگو، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میری اللہ سے ملاقات ہو تو مسلم کی حیثیت سے ملاقات ہو، اللہ کے فرمردار بندے کی حیثیت سے ملاقات ہو، اس کو چاہیے کہ جب اذان ہو ان نمازوں کی پابندی کرے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا دور دیکھا، اذان ہوتی تھی، تندرست لوگ نماز پڑھنے آ جاتے تھے، چھوٹے بڑے سب آتے تھے، حتیٰ کہ بیمار آدمی، بیمار کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بیمار آدمی جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، یحادا بین الرجلین حتی یقام فی الصف، حتی کہ دو دو آدمیوں کے کندھے کا سہارا لے کر، جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے تھے مونڈوں کا سہارا لے کر آتے تھے، حتی یقام فی الصف، حتی کہ ان کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، مسجد میں آ رہے ہیں. جب نماز ہوتی اور کوئی شخص نماز میں نہ آتا، جماعت ہوتی نہ آتا، صحابہ کرام یہی سمجھتے یا سخت بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، یا سفر پر کیا ہوا ہے، یا نفاق کی زد میں آ گئی ہے. آج خیر اللہ کا یہاں تو کرم ہے، یہاں کا ماحول بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. لیکن آپ لوگ برے صغیر آتے جاتے رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں یہ رجحان بہت کم ہے، نماز کے حوالے سے جذبہ ہی نہیں. اولاد کو تعلیم تو نماز کی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. اب یہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، تعلیم اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، بیٹا اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. اب یہ کون حکم دے گا؟ جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا. مانا یہ کہ اولاد کو اس معیار پہ لے آؤ کہ وہ ایک بہت بڑا داعی بن جائے، وہ ایک بہت بڑا مبلغ بن جائے، اس کا یہ معیار ہو. آج صورتحال کیا ہے؟ جو بچہ ذہین ہے، قابل ہے، باصلاحیت ہے، اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچہ بڑا باصلاحیت تھا، برادری بھی یہی کہہ رہی تھی، دوست بھی یہی کہہ رہے تھے اس کو ڈاکٹر بنوا لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن کرواتا ہوں. ہاں، جو ریجیکٹڈ مال ہے، مال مطرودہ، جو کسی لین میں نہیں چلتا، اب یہ دینی مدرسے میں ڈال دو، دینی مدرسے میں ڈال دو. آپ ذرا انصاف کریں، اللہ کے دین کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ بڑے تجار، کھاتے پیتے لوگوں کی اولاد وہ دینی علوم حاصل نہیں کرے گی. ایمانداری سے بتائیں، سب سے مقدس کتاب یہ قرآن کریم ہے، سب سے مقدس کتاب کوئی ہے اس کتاب کے مقابلے میں؟ کوئی کتاب اس عظیم ترین کتاب کے لیے آپ نے کس ٹیم کا انتخاب کیا ہوا ہے؟ کس ٹیم کا؟ جو میڈیکل میں فیل، جو انجینئرنگ میں فیل، جو تمام سبجیکٹس میں فیل ہے، اس ٹیم کا انتخاب کیا کہ آؤ تم قرآن کریم کو سمجھو اور پڑھو، یہ ظلم نہیں؟ دوسری بات یہ ہے، کن گھرانوں نے، جو غریب مسکین اپنے بچوں کو عصری علوم نہیں دلوا سکتے، میڈیکل نہیں کروا سکتے، انجینئرنگ نہیں کروا سکتے، وہ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجیں گے جن کی رینج کیا ہے؟ بھائی ایک غریب مسکین کا بچہ جب پڑھ جائے گا بڑی حد، وہ مسجد کا امام لگے گا نا، وہ مسجد کا خطیب لگے گا نا، وہ مسجد میں لوگوں کو ڈانٹے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا یہ سزا ہے. کن کو ڈانٹ رہا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کن کو؟ اس کی رینج تو یہی ہے نا، وہ ڈانٹ رہا ہے خبردار، نماز چھوڑو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے، نماز میں سستی کی. کن کو ڈانٹ رہا ہے؟ جو تکبیر اولا سے پہلے آئے ہوئے ہیں، جو صف اول میں آئے ہوئے ہیں، یہ مولوی ان کو ڈانٹ رہا ہے. کاش تجار، اس طرح کے بڑے لوگ، ان کی اولاد دینی تعلیم حاصل کریں. تعلیم کے بعد انہوں نے کیا جانا ہے؟ دفتروں میں جانا ہے، مختلف دفاتر میں جانا ہے، اور وہاں بیٹھ کر جو دین کی یہ تربیت کر سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، وہ یہ بیچارہ مولوی نہیں دے سکتا. جہاں خرافات ہو رہے ہیں، جہاں برائیاں ہو رہی ہیں، یہ مولوی بیچارہ ممبر میں بیٹھ کر کیا سود کی مذمت کرے گا؟ کیا شرک کی مذمت کرے گا بیچارہ؟ کاش یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے یہ ظلم ہے، زیادتی. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بیٹا نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. یہ بیٹا نیکی کا حکم کب دے گا؟ جب اس کو نیکی کا پتا ہوگا. برائی سے منع کب کرے گا؟ جب اس کو برائی کا پتا ہوگا. اس کا معنی یہ ہے پہلے اس کے پاس دینی تعلیم ہونی چاہیے. اولاد کو اللہ کی قسم دینی تعلیم دلواؤ، یہ عظیم نعمت ہے. بیٹا خیال کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دعوت کے میدان میں جو آتا ہے اس کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اس کو مارا بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر تانے بھی آتے ہیں. بیٹا تم نے صبر کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ دعوت کا میدان اتنا آسان نہیں ہے. دعوت کا میدان تکالیف کے اعتبار سے جہاد کے میدان سے زیادہ مشکل ہے. احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں آج جو آپ کو تکلیف دی گئی اس سے بڑھ کر بھی کبھی تکلیف دی گئی؟ یہ جہاد کا میدان ہے جس میں دانت توڑ دیے گئے، دانت آپ کے شہید ہو گئے، ماتھے میں سے خون بہ رہا ہے، اس سے زیادہ تکلیف پہنچی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ جی ہاں، طائف کے میدان میں تکلیف جو پہنچی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھی. طائف کے میدان وہ دعوت کا میدان ہے، اس میدان میں اتنی تکلیف پہنچی، مجھے مارا گیا، میرا جسم خون آلود ہو گیا، میں چل نہیں سکتا تھا، میں بیٹھ جاتا اور باش گنڈے بدماش آتے اور مجھے کھڑا کر دیتے اور پھر مارنا شروع کر دیتے تھے. میں جس راستے سے گزرتا خون کے چھینٹے بتا دیتے تھے کہ محمد یہاں سے گزرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مارا گیا، خون آلود کر دیا گیا. آخر ایک سائے کے میں بیٹھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، آپ اجازت دیں پہاڑ طائف کی پوری بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر آٹے کی طرح پیس کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں نہیں، یہ نہ صحیح، یہ نہ صحیح. مجھے امید ہے، اللہ اکبر، مجھے امید ہے اللہ انہی کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو توحید والے ہوں گے، جن سے اللہ توحید کا کام لے گا. کیا دل سے نبی علیہ السلام نے جملہ نکالا. واقعی طائف کی بستی سے کیسے لوگ نکلے؟ آپ خالی اسی طائف کی بستی کے ایک نوجوان محمد بن قاسم کو دیکھ لے، محمد بن قاسم کو دیکھ لے کہ جس کے ذریعے بر صغیر کی ایک بہت بڑی پٹی فتح ہوئی، سندھ پورا، ملتان تک دہریا کی پٹی کو اسلام کا ایک عظیم قلعہ بنا دیا. میرے دوستو، میرے بھائیو، اب کرنے کا مطلب یہ ہے، اولاد کو تعلیم دو، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو دین بتاؤ اور کہو کہ تمہیں تکلیفیں ہوں تو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. یہ بھی ایک تعلیم ہے. اور یہ بھی تعلیم دو کہ بیٹا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، غرور سے اپنے آپ کو بچانا، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا، ایسی تربیت کرو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے یا بیٹے دے اور ان کی دینی تربیت کرے، حتیٰ کہ بیٹیاں، چونکہ بیٹیوں کی تربیت کے بارے ہماری سوچ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بیٹوں کی تعلیم کے بارے کچھ فکر ہے، بیٹیوں کی تربیت کے بارے فکر کم ہوتی ہے، ان کی تعلیم کے بارے فکر. فرمایا کہ من ابتلیا علی ثلاث بنات فاحسن الیہن کن لہ سترا یوم القیامہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تین بیٹیاں دی ہوں اور تینوں کی تربیت کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تعلیم دے، اچھے گھرانوں میں ان کے رشتے کر دے، قیامت کے دن جہنم کے آگے وہ ایک آڑ بن جائے. تین کا لفظ دیا. ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کے ہاں دو بیٹیاں ہوں, فرمایا وہ بھی. پھر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے, اس کی تعلیم, اس کی تربیت کرے, فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. جنت کی بشارتیں ہیں, بشارتیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فما جب انسان مر جاتا ہے, اس کی اعمال کا سلسلہ جو اس کی زندگی میں جاری و ساری تھا, نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, زکاتیں دیتا تھا, نیکیاں لکھی جا رہی تھیں, روح قبض ہو گئی, اب اعمال, نیک اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا. ہاں اگر تین چیزیں ہیں, یہ تین میں سے کوئی ایک ہے, مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کا سلسلہ جاری و ساری ہے. وہ قبر میں چلا گیا لیکن رجسٹر فرشتوں نے اس کا بند نہیں کیا. رجسٹر پر نیکی لکھی جا رہی ہیں, کیا الا من صدقت جاریت. ایک تو یہ ہے, ایک آدمی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا, مسجد بنا کے گیا, مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے, اس کو ثواب ملتا رہے گا. کنواں کھلوا کے گیا, لوگ پانی پیتے ہیں, جانور پانی پیتے ہیں, پرندے پانی پیتے ہیں, درندے پانی پیتے ہیں, لوگ پانی پیتے رہیں گے, اس کو ثواب ملتا رہے گا. ہسپتال بنا کے گیا, علاج ہوتا ہے, لوگوں کی صحت کے لیے کوشش کر کے گیا, دعائیں ہو رہی ہیں اور خوب اس کو فائدہ مل رہا ہے. کوئی بھی کام کر کے گیا, یہ سب کہہ جاری ہے. او علم ينتفع به, یہ مرنے والا عالم تھا, دعوت تبلیغ کا کام کرتا رہا, اس کی دعوت تبلیغ کے ذریعے اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی, توحید پر آ گئے, بے نمازی تھے نمازی بن گئے, بدعت میں تھے سنت مل گئی, اعمال میں تبدیلی آ گئی. اب یہ تبلیغ کرنے والا, نصیحت کرنے والا دنیا سے چلا گیا, لیکن اس کی دعوت و تبلیغ سے جو لوگ رہ رات پر آئے تھے, اللہ کے فضل کے ساتھ جب تک وہ نیکیاں کرتے رہیں گے برابر کا ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له, یہ مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کے گیا, نیک اولاد چھوڑ کے گیا, وہ نیک اولاد ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. رجسٹر کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا, نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, فوت ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور نیک ہوتا ہے تو روزانہ صبح کو بھی اور شام کو بھی جنت میں جو اس کا گھر ہے وہ اس کو دکھلا دیا جاتا ہے, یہ تیرا گھر ہے. فرشتے آتے ہیں, نقشہ لے کر آتے ہیں, اس کو دکھلاتے ہیں, یہ تیرا ٹھکانہ ہے. صبح کو بھی پیش کیا جاتا ہے, شام کو بھی, اور اگر جہنمی ہوتا ہے, جہنم کا ٹھکانہ, صبح کو بھی اور شام کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. فرشتہ آتا تھا روزانہ, اس کو گھر دکھلاتا تھا, محل دکھلاتا تھا, دیکھ دیکھ کر اس نے یاد کر لیا. ایک دن فرشتہ آیا, اس نے گھر دکھلایا, جو گھر وہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا اور اس سے اچھا تھا. اس نے کہا یہ کیسے, یہ تبدیلی کیسے آ گئی, میں نے تو کوئی کام نہیں کیا. اس کو بتایا گیا استغفار ولد کا لکا, اصل میں تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی تھی, تیری اولاد کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے تیرے گھر کے اندر ترقی کر دی ہے. یہ اولاد کیسے دعا کرے گی, کب دعا کرے گی؟ اللہ کے بندو قیامت کے دن ہوگا, اولاد نیک ہے, قرآن کی حافظ ہے, تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من کر القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ. قرآن کا حافظ بن چکا, حلال کو بھی سمجھ چکا, حرام کو بھی سمجھ چکا. اس کا مطلب یہ ہے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی جانتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا رہا. اب یہ شخص جو آیا, اس کو جو اللہ نے اجر دینا ہے, جو مقام دینا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اس کے ماں باپ کے لیے کیا ہے, الوس والدہ ہو تاج یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نورانیت کا تاج پہنایا جائے گا. یہ ہے قیامت کے دن اصل کامیابی. قیامت کے دن کی اللہ کے بندو لوگ دیکھ رہے ہیں نورانیت کا تاج اس مرد کو پہنایا گیا, اس خاتون کو نورانیت کا تاج پہنایا گیا. یہ کون ہے؟ یہ عالم کا باپ ہے، یہ عالم کی ماں ہے، یہ چوٹی کا کاری ہے اس کی یہ ماں ہے، یہ اس کا باپ ہے قیامت کے دن. آج دنیا کے اندر تعارف کیا ہے، یہ وزیر کا باپ ہے، یہ وزیر اعظم کا باپ ہے، یہ کرنل کا باپ ہے، یہ صدر کا باپ ہے، یہ ڈاکٹر کا باپ ہے، یہ تاجر کا باپ ہے، انجینئر کا باپ ہے. لیکن یہ سارے کے سارے تعارف اور حوالے ختم ہو گئے. قیامت کے دن یہ حوالہ چل رہا ہے، یہ عالم کا باپ ہے، یہ حافظ کا باپ ہے، یہ قاری کا باپ ہے. اس دن اگر چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، تمہیں کامیابی ملے، تو پھر آج اپنی اولاد کو دینی تعلیم پر لگاؤ. دنیا کے اندر بھی تمہیں ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گی، مرنے کے بعد بھی. میں ایک ہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مرنے کے بعد بھی قربان جائیں. ایک چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، امام مبارک رحمہ اللہ، امام مبارک رحمہ اللہ امام وقت کے. ان کا ایک بیٹا ہے، باقی بیٹیاں ہیں. بیٹا ایک ہے اور باقی بیٹیاں ہیں. سنیے، اپنی زندگی میں ایک جو قیمتی باغ تھا اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا، اور باقی جائیداد بھی جب میں مر جاؤں گا وہ ساری اولاد میں تقسیم ہو جائے گی. مسئلے کا علم نہیں تھا. اور یہ محبت کوئی ایک فطری محبت ہے؟ یہ وقت کا امام فوت ہو گیا، باقی جائیداد تقسیم کی گئی بیٹیوں کے اندر بھی، اس بیٹے کے اندر بھی، لیکن اس باغ کی تقسیم نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ تو زندگی میں دے چکا تھا. اب اس کا بیٹا جس کو باغ ملا، اس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. یہ بھی وقت کا امام، وقت کا امام، اللہ اکبر، وقت کا محدث. یہ طالب علم ہے، ابھی طالب علم ہے، بعد میں محدث بنا، امام بنا، اور ایسا امام بنا، ایسا محدث بنا کہ ایک دن بغداد کے چوک سے خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی، اپنی ملکہ کو گھوڑے پر بٹھا کر ایک پروگرام کے لیے جا رہا تھا، تو پیچھے سے ملکہ نے آواز دی اور کہا، خلیفہ آج ہمارا پروگرام کہاں ہے، جہاں آپ نے خطاب کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ آگے ایک پارک ہے، وہاں آج میرا پروگرام ہوگا. ملکہ نے کہا، لوگ تو الٹ سمت کو جا رہے ہیں، یہ لوگ کافروں کی شکل میں یہاں جا رہے ہیں، ان کو تو وہاں جانا چاہیے تھا، یہ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، آج بغداد کی جامع مسجد میں ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان کا درس سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو ملکہ نے کہا، میں ایک بات کہتی ہوں، ناراض نہیں ہونا. ہاں کہہ دے. ملکہ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں کے جسموں پر تو حکومت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر عبداللہ بن مبارک حکومت کرتا ہے. لوگوں کے دلوں پر علماء حکومت کرتے ہیں، اہل علم حکومت کرتے ہیں، جسموں پر حکمران حکومت کرتے ہیں. علماء کا احترام اہل علم کے جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں. یہ بھی بچہ ہے، پڑھنے کے لیے گیا، آگے استاد نے حدیث سنائی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اعدلوا اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم. اپنی زندگی میں جب اپنی جائیداد کا کچھ حصہ تقسیم کرو تو سب کے ساتھ انصاف کرو، سب کو برابر دو. یہ نہیں ہے ایک بیٹے کو دے دو دوسرے کو نہ دو، بیٹے کو دے دو بیٹی کو نہ دو. اعدلوا بین اولادکم. اس بچے نے، عبداللہ بن مبارک نے، سنیں، عبداللہ بن مبارک نے استاد سے کہا، میں گھر جاتا ہوں، مجھے چھٹی دے، میں اگلی حدیث نہیں پڑھتا. بیٹا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میرا باپ عالم تو تھا، امام تھا، لگتا ہے کہ یہ حدیث میرے باپ کے پاس نہیں تھی. ضروری نہیں کہ ہر حدیث ہر امام کے پاس ہو، اور یہی بات ہم کہتے ہیں، کیا قصور ہے ایک امام کا؟ اگر کسی مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ ایک حدیث سنا رہا ہے اور مالکیوں کو چاہیے اس حدیث کو مان لیں، امام مالک کے پاس اگر وہ حدیث نہیں تھی اور حدیث نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری کی شکل میں انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے، اب امام شافعی حدیث سنا رہے ہیں، اللہ کے بندو اب رائے کو چھوڑو، پیغمبر کی حدیث کو لے لو. یہی کام مالکیوں کو کرنا چاہیے، شافعیوں کو، حنبلیوں کو، حنفیوں کو، یہی بات ہم کہتے ہیں. میرا باپ عالم تھا، لیکن یہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی. یہی وجہ ہے ایک باغ میرا باپ مجھے دے کر گیا تھا، میری بہنوں کو اس میں حصہ نہیں دیا تھا، میرا باپ اب قبر میں ہے، کہیں اس غلطی کی وجہ سے قبر میں عذاب نہ ہو رہا ہو، میری تعلیم کا کیا فائدہ ہے، میں ابھی نہیں پڑھوں گا، میں جاؤں گا پہلے اس حدیث پر عمل کروں گا تاکہ میں میرا باپ قبر کے عذاب سے بچ جائے. اولاد نیک ہوگی، اولاد اگر نیک ہوگی تو یہ برکات ہیں اللہ کے بندوں. گھر آیا یہ نوجوان لڑکا، گھر آیا، شادی ہو چکی تھی، گھر آیا، بہنوں کو بلایا اور بہنوں کو بلا کر کہا کہ یہ باغ میرے باپ نے مجھے دیا تھا. سب بہنوں نے کہا جی ہاں دیا تھا، اس میں سے تمہیں کچھ نہیں دیا تھا؟ جی ہاں کچھ نہیں دیا تھا، میں نے حدیث پڑھ لی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے ساتھ انصاف کرو، برابری کرو، اس باغ میں تمہارا حصہ ہے، تمہیں لینا ہوگا. اللہ اکبر، اولاد بے دین ہوگی، تمہاری زندگی میں جھگڑے کرے گی، تمہارے مرنے کے بعد بھی جھگڑے کرے گی، جداد کے متعلق لڑے گی. یہ دیندار اولاد کی برکات تو دیکھیں. بہنوں نے کہا کہ چلو بابا سے غلطی ہو گئی، ہم نے ابھی اپنے حصے معاف کر دی ہیں، آپ کو دی ہیں، ہم نہیں لیتے. بھائی نے کہا نہیں نہیں، آپ کو لینا ہوگا، یہ تمہارا حق ہے، میں دے کے جاؤں گا، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو قبر کے اندر عذاب نہ ہو. یہ ہے اولاد. آخر حصے بانٹے، باپ کو تقسیم کیا، بہنوں کا حصہ بنتا تھا اور دے کے چلے گئے. اور اتفاق دیکھیے، جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو پھوپھیاں آئیں مبارک باد دینے کے لیے، جو باغ کا حصہ ان کو ملا تھا وہ اپنے بھتیجے کو دے کے چلی گئی، باغ بھی واپس آ گیا اور شریعت کے اوپر عمل بھی ہو گیا. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، اولاد صدقہ جاریہ بن جائے، ان کی دینی تربیت کرو، عقیدے کی تعلیم دو، عمل کی تعلیم دو، اخلاقیات ان کو سمجھاؤ، تربیت کرو، ان کو اچھا ماحول دو، تواضع کا درس دو، غرور گھمنڈ سے، تکبر سے ان کو بچانے کی کوشش کرو، رزق حلال کی تعلیم دو، حرام سے ان سے بچاؤ، ان کا معاملہ اخلاقیات کے اندر رہے، بدکاری سے بچاؤ، برے کاموں سے بچاؤ. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے، اپنے گھر کو دینی ماحول والا بناؤ، جس لیے کہ اولاد اس ماحول کو اپناتی ہے جو ماحول وہ دیکھتی ہے. آپ کے گھر کا ماحول دینی ہوگا، آپ نمازی بنیں گے، اولاد نمازی بن جائیں گے، آپ میں توحید ہوگی، اولاد میں توحید رہے گی، آپ شرک میں چلے گئے، اولاد سے توحید کی کیا امید رکھیں گے، یہ اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی اور قیامت کے دن بھی آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گا. اللہ تعالیٰ اولاد کی دینی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سفر کے دوران ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
کوشش تو پہلے یہی کرنی چاہیے کہ سفر جب ہوائی جہاز کا ہو تو ایئرپورٹ پہ ہی بندہ نمازوں کو جمع کر لے، نمازوں کو جمع کر لے. ظہر کے وقت وہ سفر کر رہا ہے تو عصر کی نماز جمع کر لے. ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جہاز میں پریشان مارے پھرتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں جی ہر نماز ہم نے وقت پر پڑھنی، وقت پر، جبکہ سنت طریقہ یہی ہے، حکم یہی ہے کہ نماز سفر میں قصر بھی کرو اور جمع بھی کرو. اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے، سفر اتنا طویل ہے کہ نمازیں دو جمع کر لیں، تب بھی تیسری نماز آ سکتی ہے، دو کے علاوہ تو جمع نہیں کر سکتے، تو پھر اس کنڈیشن میں وہ جہاز کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. جہاز کشتی کے اندر نماز کو پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور احادیث سے ثابت ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟
شادی دوسری کرنی ہو یا تیسری کرنی ہو یا چوتھی کرنی ہو، بیوی کا اپروول یا اجازت دین اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے اس اجازت. اس مسئلے کو میرے خیال میں جتنا اہل عرب جانتے ہیں اتنا ہم تو نہیں آ سکتے. یہ تو دوسرے لفظوں میں، اگر بیوی کی اجازت ہے تو دوسرے لفظوں میں یوں ہی کہہ لیں کہ دوسری شادی جائز ہی نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ قیامت کے دن جو پل صراط ہوگی نا، پل صراط، وہ بال سے باریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی. تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیوں نہیں کہتا کہ جانے کا راستہ نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ بیوی کی اجازت ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ دوسری شادی جائز ہی نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی اجازت دے کے آپ دوسری شادی کریں؟ کیوں نہیں اجازت دے گی؟ اس لیے کہ یہ بیوی کی محبت کی دلیل ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتی اور وہ چاہتی ہے کہ میری محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو.